जी तिलावत के दौरान क्या सोचा आपने, कुछ शेयर कीजिए जी आप।
यही कि जो इंसान जो बोझता है वही फिर वो चीज तो इस बची हुई है।
जी, जो बीजेंगे वही पाएंगे। क्यामत के दिन कोई अचानक बात तो नहीं होनी ना हमारे साथ, वही जो कर रहे हैं वही कल भुगतेंगे जी। और आप इधर से।
अल्हम्दुलिल्लाह कि हम भी इस उम्र में आ गए और मौत का या आखिरत का बहुत गौर फिक्र करना चाहिए।
यानी आपको मौत के बारे में सोचना अच्छा लगा।
सोचना अच्छा लगा कि जितने आंसू में खत्म कर दे तो वो भी काम है।
इसलिए कि एक दिन हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगी, अपने नाम के साथ कह के देखें। आपके कान जो है ना इस बात को महसूस करें कि मैंने क्या कहा अभी। और कभी कभी हम देखिए कि गौर किया करें, जो दूसरों के लिए हम सुनते हैं, कभी किसी की खबर सुनते हैं फला मर गया, खबर आती है ना, कभी चुपके से खुद को खबर सुनाए, बोले, अपने आप को रिकॉर्ड करें, अपना नाम लें और किसी को खबर सुनाए कि तुम्हें पता है उनका इंतकाल हो गया, आप अपना नाम लें। क्यों हमें नहीं यकीन आता, क्या फील होता है? अगर तो अल्लाह से मुलाकात की तैयारी है तो खुशी होगी, फिर तो आप समेटा समाटियों में रहेंगे और जल्दी जल्दी नुस्बेटो भुगतो और ख़त्म, आगे चलो। खुशी खुशी बंदा जाता है ना जब आगे जाके कुछ अच्छी चीज़ मिलने की उम्मीद होती है जी। पीछे से आप। जी, गौर और फिक्र के बगैर कुरान का पढ़ना ऐसे ही है कि आप खाना खाते जाएं और हजम की फिक्र ना करें, बस हप पढ़ कर ही जाओ, मुंह में डालो, बाद में आप देखिए कि कितना बोझ पड़ता है ना पेट पे। कुरान पढ़ने का और इल्म हासिल करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि लो फिर हजम करो, उसको डाइजेस्ट करो, फिर थोड़ा नीचे करो, फिर और करो जी। इधर से आप। जी
जो माजी के भी लोग थे उन्होंने अल्लाह की नियमतों से तो फायदा उठाया लेकिन अल्लाह को ना पहचान सके। और आज हमारा भी यही है कि हम भी ग्रांटेड लेते हैं कि अल्लाह ने जो दिया है हमें बहुत अच्छा दिया लेकिन उसकी जो कदर है वो हम बहुत थोड़ी करते हैं।
जिन नेमतों को कहते हैं हमारा हक था ना, दे के अल्लाह ने जाना किधर था, पैदा जो किया तो हमें देना था ना, और फिर हमारा एटीट्यूड कितना सख्त होता है उस पर, कितना सख्त रवैया होता है। ये तो ऐसी है कि जैसे कोई बच्चा माँ बाप को कि ना पैदा करते मुझे, मैंने कहा तो मुझे पैदा करो। कल तो देखिएगा बच्चों ने ये कहना है, इतना ज्यादा हमने उनको हक दे दिया है कि अपनी बात करो, फ्रीडम ऑफ चॉइस और जो तुम चाहो, तो वो कहेंगे कि आपने मेरे से पूछ के क्यों नहीं मुझे पैदा किया, मैंने तो नहीं था भी आना इस दुनिया में। तो फिर क्या करें, यानी जो एक लिविंग स्टाइल चल रहा है उसको देखें तो खतरे की बात है ना जी। और कोई अल्लाह सादे का होना की सच्चाई का यकीन हो, आप इसको अपने और अपने बच्चों पे लेके देखें। आप अपने बच्चे को कहेंगे मैं तुम्हें ये दिला दूंगी, बार बार आपका बच्चा के आप तो नहीं दिलाएंगी, आपने तो कभी आज तक मेरे से अपना वादा पूरा ही नहीं किया, तो आपको गुस्सा आएगा कि अच्छा लगेगा जी। आप
ट्रस्ट, तवक्कुल, सब्र और हुस्नुज़्ज़ानी।
बिल्कुल सही, ये चारों पॉइंट सामने रखें तो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है जी। आप इधर से।
तवक्कल, अल्लाह और उसके वादों पर यकीन, ये सबसे बड़ी दौलत है।
जी, ये दौलत है। और आप देखिए कि मुश्किल आए, खुशी आए, आजमाइश आए, अल्लाह से ताल्लुक जुड़ना ये अपनी जगह एक बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह ये जो आयतें हम पढ़ के आए ना कि क्या इन्होंने सैर नहीं की, अवलम यसीरु फिल अर्दि फयंजुरु कैफ काना आकिबतुल्लज़ीना मिन क़ब्ल। आप इसको इमेजिनेशन में लाएं, और ये आयतें जहाँ उतर रही थी, कहाँ उतर रही थी, मक्का में उतर रही थी ना, और वहाँ अल्लाह के नबी के साथ क्या हालात थे। फिर 5, 7, 8 साल के बाद हालात बदले गए। आज जब हम हज और उमरे पे जाते हैं, आज बताएं जो जाने वाले हैं, जो कुरान पढ़े बगैर, जो शऊर के बगैर जाते हैं, वो कितना को गौर व फिक्र करके आते हैं। अमूमन जाने से पहले फिक्र क्या होता है, मसाइल, दम देना पड़ेगा, एहराम कैसे बांधूं, अच्छा चप्पल पहन सकते हैं कि नहीं, सैंडल पहन सकते हैं कि नहीं, नकाब का तो ज़्यादा सवाल ही नहीं क्योंकि वो तो यहाँ भी नहीं करते तो वहाँ भी नहीं करना होता। लेकिन अमूमन लोग आप देखिए उलझते हैं किन चीज़ों में, जाने से पहले मसाइल, मसाइल या फजाइल में, क्या पढ़ने का कितना स्वाब, दुआओं की किताबों का ढेर ले लेंगे, नए कपड़े बना लेंगे। कितने लोग हैं वहां जाकर उन गलियों में अल्लाह के नबी को याद करें, और जितना आगे आप बढ़ते चाहें जो है आपको आ जाती हैं जाके उस मौके पे कि अच्छा ये हासिल हुई थी, अच्छा ये मक्का में थी, ये मदीना में थी, वो सारी फीलिंग्स इस वक्त बात करते हुए याद आ गई। जो फरवरी में उमरा करने का, तो हम मक्का से मदीना जब गए थे तो हमारे जो होस्ट थे तो उन्होंने हमें बताया कि ये रास्ता लंबा है, हालांकि इस वक्त वो रास्ता मौजूद है कि जो शॉर्ट है मक्का से मदीना जाने का, लेकिन गवर्नमेंट ने इसी रोड पे रोड क्यों बनाया, क्योंकि ये हिजरत का रास्ता था। अल्लाह के नबी चूंकि इन राहों से गुजरे थे तो تو انہوں نے اسی کو راستہ بنا دیا، چاہے لمبا ہے تو پھر کیا لمبا سے. اور وہ جو فیلنگس تھی، ابھی بھی میں بات کر رہی ہوں تو وہ خوشی اور وہ سکون اور وہ، یعنی وہ سب کچھ علم کے ساتھ جب بندہ جاتا ہے تو بڑی بات ہے. تو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کافی دن سے، تو ابھی شاید آگے بات تو پوچھیں. آپ میں سے کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کورس کو پورا کرنے کے بعد عمرے پہ چلیں؟ چاہتے تو سارے ہی ہیں، تو آپ نیچے ہاتھ کر لیں کہ جو جا سکتے ہیں. ایسی سوچ رہی تھی، ایک دل میں آ رہا تھا کہ انشاءاللہ یہ کورس ہمارا پورا تو اللہ نے کرا ہی دینا نا جب جانا ہے، لیکن اگر ہم مل کے کوئی اس طرح کے گروپ میں جائیں کہ جس کو ہم علم اور عمل کا گروپ بنائیں اور تکمیل ہی وہاں کر لیں. دیکھیے ایک ایسا دن ہوگا کہ ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے جنت میں انشاءاللہ، کوئی ادھر جدائی نہیں ہوگی، ادھر کچھ بھی اس طرح کی فیلنگز ہی نہیں ہوں گی کہ کوئی کسی کو مس کرے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہم کہیں جائیں تو کوئی ایک آدھا بھی نہ جائے تو ہم اس کو ہی مس کرتے رہتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا نا. تو یہ جو سیر کرنا، گھومنا پھرنا، کائنات پہ غور ہے، یہ دل کی زندگی ہے. غور و فکر کیا کریں. ابھی جب آپ کو چھٹیاں آئیں گی ایک ویک کی انشاءاللہ آگے آپ دسمبر میں، آپ ضرور کوئی پلان بنائیں، بچوں کو لے کے، میاں کو ساتھ جائیں اور کہیں نکلیں. اور پلیز وہاں نہ جائیں کہ جہاں جا کے پھر ان کو دنیا ہی یاد آئے. آپ نکلیں باہر، یہ لندن سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں، بہت زیادہ کھلی جگہ ہیں. آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہوگا، میں نے کیا بتانا ہے، لیکن کسی بھی ایسی جگہ جائیں جہاں نیچر ہو اور جنگل ہو اور پہاڑوں میں جائیں اور چھوئیں، وہ بکریوں کو دیکھیں درختوں پہ وہ گجرتی ہوئی اور پہاڑوں پہ، تو آپ ریئلی اس کو انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیے آیتیں تھوڑی سی اس کو پوری کر لیتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں. آیت نمبر 11 سے 19، سمپل آیتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس میں نئی بات. اگر آپ غور و فکر نہ کریں تو یہ آیتیں ساری آپ کو آتی ہیں، ترجمہ بھی بہت آسان ہے، کوئی لفظ بھی نیا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 11، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اور اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے. اس کو، کس کو؟ انسان کو. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بار بار یہ مضمون قرآن پاک میں آتا ہے، یعیدہ فعل مضارے ہے، حال کے لیے بھی آتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی آتا ہے. اگر ہم اس کا ترجمہ حال میں کریں تو کیا مطلب ہے؟ دنیا میں مخلوق کی بار بار کی پیدائش، ری پروڈکشن جس کو آپ کہتے ہیں. ایک فصل کٹتی ہے پھر اس کے بعد دوسری شروع ہو جاتی ہے، پھر دوسری کے بعد پھر پہلی، بار بار بار. ہاں، اور اگر ہم اس کو یعیدہ کو مستقبل کے لیے لیں، فیوچر کے لیے، تو پھر اس سے مراد ہے آخرت میں دوبارہ اٹھانا. اس کو بات نہیں سمجھ آئی، دہراؤں. یعیدہ کا لفظ مضارے کا سیگا ہے، فیوچر ٹینس ہے. مضارے یا تو فیوچر کے لیے ہوتا ہے یا پریزنٹ کے لیے ہوتا ہے. اگر اس کو پریزنٹ کے معنوں میں لیں تو مراد ہے کہ اس دنیا میں ہی ایک چیز بار بار اٹھتی ہے، فصل کٹی پھر اور آ گئی، بچے پیدا ہوئے پھر اور آگے ہو گئے، یہ ہو ہی رہا نا، ری پروڈکشن دنیا میں جو ہے. اور اگر اس یعیدہ کو فیوچر ٹینس کے لیے کر دیں کہ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا، تو کیا معنی ہوا؟ کہ آخرت میں جو دوبارہ پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹنا ہے. آپ فیل کریں، ہر دوسری آیت میں آخرت کا ذکر ہے، ہر چند آیتوں کے بعد ایسے لگتا ہے کہ آخرت کا ذکر ہے. کہ دیکھو، اس دنیا سے بار بار یہ ساری چیزوں کو ہوتا دیکھ کر یہ نہ سوچو کہ تم اس کے اندر ہمیشہ چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہیں پھر ادھر جانا ہے، لوٹو گے. اب آگے دو انجام ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی. قائم، دیکھیے لفظ تَقُومُ سے ہی لفظ قیامت ہے، کھڑے ہونے کا دن. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. امیجن کریں، سب کھڑے ہیں، کھڑے کھڑے، کوئی کرسی نہیں کہ کوئی بیٹھ سکے، کوئی بینچ نہیں کہ بیٹھ سکے، اجازت ہی نہیں ہے. اس دن تو زمین پہ بیٹھنا بھی غنیمت لگے. مثلا آپ دیکھیے کہ اگر کسی وقت ہمیں زمین پہ بیٹھنا مشکل لگے، تو اگر اس بندے کو 2 گھنٹے کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو اس کو کہا جائے کہ یا کھڑے رہو یا بیٹھو، اور شرط ہے بیٹھنے کی زمین، تو کیا پسند آئے گا؟ زمین پہ بیٹھنا نعمت لگے گا نا. چلو ٹانگوں کو سکون مل گیا، ٹیک لگا لیں گے، پاؤں پسار لیں گے، تھوڑی سی ذرا ٹانگیں سہلا لیں گے. قیامت ان کھڑے 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 ہونے کا دن ہے. حتیٰ کہ مجرم یبلس، اسی سے لفظ ابلیس بھی ہے، شدید مایوسی، جس کو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ڈیپ ڈپریشن، جدھر انسان کو اس بات کی کوئی امید ہی نہ ہو کہ میرے ساتھ کوئی اچھا معاملہ بھی ہوگا. مجرم اس دن نا امید ہوں گے، کس بات سے؟ کہ آج ہمارا کچھ نہیں بننا، آج تو پکڑے گئے مارے گئے، آج تو بس سمجھ لو کہ کوئی ہمیں فائدہ دینے والا ہی نہیں ہے اس دنیا میں، کتنی گہری مایوسی ہوگی. اور اسی طرح سے وہ اس بات سے بھی مایوس ہوں گے کہ واپس ان کو دنیا میں بھیجا جائے اور وہاں سے کچھ کر کے آئیں، اور ایسے وقت میں ان مجرموں کا حال کیا ہوگا. اللہ ہوگا یوبلس، اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں نا، ہکے بکے رہ جائیں گے. یہ لفظ یوبلس اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتا ہے، اچانک سرپرائزڈ رہ جائیں گے. ابلاس لفظ کے اندر سخت مایوسی اور صدمے کی بنا پر کسی شخص کا گم سم ہو جانا، کہتے ہیں نا فلاں کو سکتا ہو گیا، یہ وہی لفظ ہے. امید کے سارے راستے بند پا کر حیران اور ششدر رہ جانا، یہ ہے ابلاس. اسی طرح ایک اور اس کا معنی آتا ہے، کوئی حجت نہ پا کر دم بخود رہ جانا. اب یہ لفظ جب مجرم لفظ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک شخص رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، کہتے ہیں نا ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا، جرم کرتے کرتے کوئی پکڑا جائے اور اس کو ہتھکڑی لگا دی جائے، نہ فرار کی راہ، نہ صفائی میں کچھ بول سکتا، حالات تو سارے خود اس کے خلاف ہیں، اس کو تو گواہوں کی ضرورت نہیں، زبان گنگ ہے، مایوس ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے اور حیران پریشان ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مجرم کون لوگ ہیں؟ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں مجرم اور کرمنلز کہتے ہیں، قتل، چوری، ڈاکہ اور ایسے جرائم؟ نہیں، یہاں مراد وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی. دیکھیں دنیا میں آپ شرک کرتے ہیں تو کوئی عدالت آپ کو نہیں پکڑتی، چوری کرتے ہیں تو پکڑ لیتی عدالت، تو دنیا کی عدالتیں جھوٹی ہیں نا، وہ پورا انصاف تو نہیں دے سکتی. کوئی زنا کرتا ہے تو آج ان ملکوں میں نہیں پکڑا جاتا، شراب پیتا ہے تو نہیں پکڑا جاتا، 18 سال کے اوپر ہو کے پیے تو کوئی حرج نہیں، نیچے تو پکڑا جائے، تو دنیا کی عدالتیں تو جھوٹی ہیں. تو یہاں مجرم ہیں اللہ کے کرمنلز، اللہ سے بغاوت کرنے والے، اس کے رسولوں کی تعلیم اور ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرنے والے، آخرت کی جواب دہی کے منکر، بے فکرے لوگ جو دنیا میں اللہ کی بجائے دوسروں کو یا اپنے آپ کو ہی خود بیچ دیتے تھے، اپنے نفس کی بندگی کرنے والے، پوجا کرنے والے، بنیادی گمراہیوں میں پڑ کر وہ جرم کیے کہ جن کو دنیا کی عدالتیں پکڑ نہ سکیں. ایسے لوگ اپنی توقعات کے خلاف قیامت کے دن جب سارے منظر دیکھیں گے تو اس وقت یوبلس المجرمون. اب دیکھیں ان مجرموں کو حسرت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ، اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے کیا، شفعاءُ، سفارشی، شفیع ان کی جمع، سفارشی، انٹرسیسر، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے. اب یہ شریک کون سے ہیں؟ یہ تین قسم کے مختلف شریک ہو سکتے ہیں جو قیامت کے دن ان کو واسطہ پڑ سکتا ہے. پہلے شریک وہ ہوتے ہیں مثلاً فرشتے، انبیاء، اولیاء اور شہداء اور صالحین، یعنی نیک لوگ جنہوں نے خود نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجو، لیکن انہوں نے بڑھ کر ان کے درجے کو بڑھایا اور اللہ کی صفات اور اختیارات میں ان کو شریک کر دیا. ایسے شریک تو قیامت کے دن صاف کہہ دیں گے کہ بھئی جو کچھ کیا تم نے کیا، تمہاری مرضی، ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے، تم ہماری تعلیمات کے خلاف تھے. اور اس میں سارے نیک بزرگ آتے ہیں جن کی زندگی توحید کے پرچار میں گزر گئی، لیکن آج لوگوں نے ان کے مزار اور قبریں بنا کر ان کو پوچھنا شروع کر دیا، دعائیں مانگنی شروع کر دی ہیں. دوسری قسم کے شریک وہ ہوں گے جو بے شعور ہیں، بے جان، جیسے چاند، سورج، ستارے، درخت، پتھر، حیوانات وغیرہ، جن کو بھی لوگوں نے خدا بنایا اور ان کی پوجا شروع کی اور ان سے دعائیں مانگی. اب یہ بیچارے تو بے خبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو انہوں نے ملا دیا، تو لہٰذا جب وہ ہے ہی بیچارے بے سدھ تو وہ ان کی سفارش کے لیے کیسے آگے بڑھیں گے، تو ما من شفیعن، ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہ بھی بیکار ہو گئے. تیسری قسم کے شریک وہ تھے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں بڑے مجرم، اگر یہ مجرمین ہیں تو وہ اکابر المجرمین تھے، جنہوں نے زندگیوں میں کوششیں کی، مکر و فریب سے کام لیا، جھوٹ پھیلایا، لوگوں کو دنیا میں دکھایا کہ ہم بڑے ہیں، تمہارے پیشوا، تمہارے پیر صاحب، تمہارے داتا، نعوذ باللہ، کیا حکمران بھی ہو سکتے ہیں ظالم جو اپنی مرضی سے اللہ کے قوانین کو تڑواتے ہیں. یہ وہاں خود چونکہ مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے بندوں کی سفارش کہاں کریں گے، یہ تو ان کی اپنی کوشش ہوگی کہ ہمارے بوجھ بھی ان پر آ جائیں، تو گویا کہ وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیہ تھا. کوئی شریک ان کا کام نہیں آئے گا. آپ امیجن کریں، جس نے دولت کو شریک بنایا اللہ کے حکم کے آگے، مال کو بنایا، شوہر کو، بچوں کو، گھر والوں کو، ان کا وہاں حال کیا ہوگا؟ اصل تنہائی قیامت کے دن کی تنہائی ہے، کوئی کام نہیں آئے گا. اور لا الہ الا اللہ کہنا یہ قیامت کے دن سمجھ آئے گا اس کی ویلیو کیا. جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کو تو وہاں کچھ مشکل نہیں ہوگا، وہ کہیں گے ٹھیک ہے دنیا میں بھی ہم اپنے رب کو پکارتے تھے، یہاں بھی اس کو پکاریں گے. اور جو ساری زندگی دوسروں کو پکارتے رہے ان کو وہاں لگ بتا جائے گا کہ ہم کیا کرتے تھے. تو لہٰذا کیا ہوگا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہ بھی جملہ بار بار دیکھیں گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. اس دن بنی نوع انسان کی پولرائزیشن ہوگی. کس بنیاد پہ ہوگی؟ اس کا ذکر اب اگلی چار آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں. پہلی تقسیم، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کریں گے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ تو ایک باغ میں مسرور کر دیے جائیں گے. لفظ روزہ بڑا اہم ہے. عموماً ہم لفظ سنتے ہیں ریاض، ریاض الجنہ کیا ہے، جنت کا باغ. ریاض الصالحین کیا ہے، حدیث کی کتاب جو اخلاقیات پہ مبنی ہے. یہاں لفظ ریاض نہیں آیا، یعنی جمع نہیں آیا، روزہ آیا ہے. واحد، ایک باغ دیا جائے گا. یہ کیا بات ہے بھائی؟ فہم فی روضۃن، ایک باغ ہی کافی ہے ان کو نعمتوں کو دکھانے کے لیے. دنیا میں انسان اتنا کچھ جمع کر کے خوشی نہ پائے اور جنت میں صرف ایک ہی باغ ان کو خوشیاں دے دے، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے تھا ان کو؟ وہ سب تو چھڑ گئے. اصل میں یہ اس باغ کی عظمت اور شان کا تصور دلانے کے لیے. جیسے اردو میں ہم کسی شخص کو بڑا اہم کام کرنے کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس میں تمہیں ایک چیز بتاؤں گا، تو مطلب یہ کہ تم اسی سے سمجھ جاؤ گے. یہاں قیمتی باغ کی طرف اشارہ ہے. اور یحبرون کا لفظ حبر سے ہے، حبارہ. اس کے معنی کیا ہے؟ نمبر ایک، مسرت، لذت، شان و شوکت اور تکریم. یعنی وہاں بڑی مسرت ہوگی، بڑی لذت ہوگی، شان و شوکت ہوگی، ان کی عزت کی جائے گی، خوش و خرم ہوں گے، وہاں کی لذتوں کو پائیں گے. اور حبر عالم کو بھی کہتے ہیں نا، حبر الامہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس کو، ان کو بھی حبر کہتے ہیں. یعنی عالم بھی خوبصورت ہی ہوتا ہے، علم کے ساتھ سجا سمرا ہوتا ہے. تو وہ مسرور ہوں گے، وہ خوش ہوں گے، جنت کی نعمتیں ان کو ملیں گی. جیسے آگے پڑھیں گے ہم سورۃ سجدہ آنے والی ہے انشاءاللہ اگلے ویک میں، کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا سامان تیار کیا. وہاں جنت میں حسن، جمال، جو چاہیں گے وہ سب ملے گا، لیکن شرط کیا؟ کہ آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بعد ہوگا یہ سب کچھ، ورنہ نہیں. اللہ ماں ایسے نہیں غلطی سے کسی کو لے آئے کہ چلو تم بھی آ جاؤ. ہماری دنیا میں تو بڑی بے قاعدگیاں ہوتی ہیں نا، تو وہاں ایسی کوئی بے قاعدگی نہیں ہوگی. اور سب یہ تفرقون، تفرقوں میں بٹیں گے. جتھے بندیاں جو آج ہیں، کہیں قوم کے نام پہ رنگ، نسل، وطن، ذات، برادری، قبیلے، کہیں ذاتی فائدے، معاشی فائدے، سیاسی مفادات، سب وقتی اتحادات اس دن ٹوٹ جائیں گے. خالص عقیدے اور اخلاق کی بنیاد پر نئے سرے سے گروہ بندی بنے گی، کہ ایک طرف آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے آمنوا اور عملوا الصالحات کو ایک طرف کر دے گا، اور ایک طرف سارے فاجر اور بدکار ہوں گے، گمراہ، ہر طرح کے. بس قیامت کے دن یہ دو ہی لوگ ہیں. سورۃ زمر میں ہم پڑھیں گے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ایسے لوگ پھر وہاں اپنے انجام بھگتیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور ہماری آخرت کی ملاقات کو. دیکھ رہے ہیں آپ، اس صورت میں بار بار ملاقات اور آخرت کا ذکر ہے. فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ ہیں وہ لوگ جو عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے، حاضر کیے جائیں گے، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی، آنکھیں جھکی ہوئی، شرمسار، کیمروں کو دیکھ کر شکلیں چھپانے والے کہیں گے ہماری مووی نہ بناؤ، ہمیں پیچھے کر دو. یہ دو ہے بانٹ. اب آپ بتا لیں کہ آپ کو کون سا گروہ چاہیے، کون سی جماعت میں سے ہونا چاہتے ہیں، آپ کس مسلک میں سے ہونا چاہتے ہیں. قیامت کے دن کے بس یہ دو ہی گروہ ہیں، کوئی تیسرا بھی نہیں ہے. اسی میں سارے بونر اور لیٹر جمع ہو جائیں گے، اور یہ سارے وہاں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے. کون اچھا رہا، وقتی طور پہ مشکلات سہ کر خیر پانے والے، یا پھر اس کے اپوزٹ؟ کریں کیا؟ اب ہم سب کو بتایا گیا بغیر کسی حکم کے لفظ کے، فسبحان اللہ، پس تعریف تو اللہ کی ہے. یہ نہیں کہا کہ سب بے، حکم نہیں ہے لیکن مراد چاہیے. بچنا چاہتے اس برے کام سے، اب آپ ان دو تین آیتوں میں دیکھیے گا آپ کو مجھے چند چابیاں مل رہی ہیں برے انجام سے بچنے کی. نمبر ایک، سبحان اللہ ایک چابی ہے. تم سبحان اللہ کہو، تسبیح کرو. کب؟ حین تم سون، جب تم شام کرتے ہو، مسا، پی ایمس. وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، یعنی اے ایمس، صبح اور شام. تو جب کوئی کام صبح تو شام، صبح شام کیا جائے تو کیا ہو گیا؟ وہ ہر وقت ہی ہو گیا نا، یا صبح ہوتی ہے یا شام ہوتی ہے. اور کیا کرو؟ ولہ الحمد، اور اسی کے لیے ہے تعریف. فِس سماواتی ولردی، آسمانوں اور زمین میں. واشی جن وحین تسخیرون، رات کو اور جب تم ظہر کرتے ہو. پہلے کیا تھا؟ سبحان اللہ میں صبح شام. تعریف میں کیا کہہ دیا؟ اشی جن وحین تسخیرون. اشارتن پانچوں نمازوں کا وقت بھی آ گیا اس میں. پہلی دو نمازیں ہیں ہینا تم سونا، شام کی نماز رات ہلنے کا. ہینا تس پہ ہون، صبح کی نماز. پھر اشیشن، رات کی بالکل آخری نماز. اور تس خیرون میں ظہر اور عصر آ گئی. کیوں کرو؟ اس لیے کہ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا زندہ کو مردہ سے. انڈے میں ظاہر زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، لیکن اس میں اللہ کی قدرت سے زندہ چوزا بن جاتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اسی طرح وہ نکالتا مردہ کو زندہ سے. اسی طرح کرے گا کیا؟ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اسی طرح وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرے گا. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تمہیں نکالا جائے گا. ساری نشانیوں کا خلاصہ کیا؟ قیامت کے دن تم زندہ کیے جاؤ گے. آج تم بہت کچھ بنتے ہو، لیکن اس دن تمہیں سمجھ آئے گی کہ تم کچھ بھی تو نہیں تھے. کس طرح؟ آپ دیکھیے کہ اس صورت میں اللہ کی نشانیوں کو سامنے رکھ کر قیامت کو ہماری آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا. اب پھر بھی کوئی نہ مانے، پھر بھی لوگ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، ہاؤ از اٹ پاسبل، ہم کیسے کریں، کیا ہو، تو پھر آپ بتائیے کہ کس کا قصور ہے. اور یہاں دیکھیے تسبیحات کی بھی تعریف کی گئی نا، تسبیح کرو اللہ کے سامنے. کس بات پہ اللہ کی تسبیح کریں؟ کس بات سے وہ پاک ہے؟ سارے عیبوں سے پاک ہے، سارے نقص کمزوریوں سے پاک ہے. مشرقین نے جو اللہ کی طرف باتیں منسوخ کی ہوئی تھی اس سے پاک ہے، بیٹے ہونے سے پاک ہے، بیٹیاں ہونے سے پاک ہے. ابن عباس اور مجاہد اور کچھ اور کہتے ہیں کہ تسبیح سے مراد جہاں نماز پڑھنا ہے، کیونکہ نماز میں بھی تو تسبیح ہوتی ہے نا، یا دعائیں ہوتی ہیں، یا پاکی ہوتی ہے اللہ کی. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل آیت 78 میں آیا تھا، اقیم الصلاۃ لدلوک کی شمسی الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے بعد سے رات کی تاریکی تک، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو. سورت خود آیت 114 میں آیا تھا، واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر. اور سورت طہٰ آیت 130 میں آیا تھا، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل وسبح واطراف النہار، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں پھر تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نمازوں کے اوقات ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ جی بہت کچھ سکھا رہے ہیں. آپ ہر نماز کا ٹائم لکھیں، نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے اور آخر کب ہوتا ہے، پھر آپ اس پہ آج غور و فکر کریں. ایک چیز آپ کو پتہ چلے گی، ہر نماز اس وقت ہے جب کائنات میں کوئی بڑی تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے. فجر طلوع شمس، اتنا بڑا سورج نکل رہا ہے، سر اٹھا رہا ہے، کا نماز پڑھو. ظہر، وہ سورج جس کا ابھی تک ڈنکا بج رہا تھا اب وہ زوال کی طرف جا رہا ہے، تو کا ہر عروج کو زوال ہے، اس سورج کا تھیم. عصر میں دیکھیے تو سائے لمبے ہو کے شام کے ڈھلنے کا، یعنی سورج کی موت ہو رہی ہے آپ کہہ لیں. اور مغرب کے وقت میں وہ شفق کی لالیاں جو ہیں وہ ایسے ابھرتے ہوئے جو سورج کی نکلی تھی اب وہ بالکل اپنے عروج پہ آ گئیں، اور رات پڑھتے ہیں تو بالکل ڈاک. یعنی ہر نماز اوقات کی تبدیلی کے وقت کی نماز ہے. اللہ چاہتا ہے ہر وقت، ہر حال میں، ہر طرح کے موقع پہ اللہ کی عبادت کرو. اور آپ دیکھیے کہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ موڈ بھی بدلتا ہے، اس میں ایک اور بھی سنس ہے. ہر موقع پہ نماز پڑھو، عبادت کرو، تمہارا دل چاہے نہ چاہے، تم تھکے ہو، تم آرام سے ہو، سست ہو، چست ہو، جو بھی ہو کرو. آپ دیکھیے ایموشنز بدل جاتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو کام کرنے کو دل جاتا ہے، زندگی کا احساس ہے، اور کلاؤڈی ہو تو سستی، اندھیرے ہوں تو موڈ چینج ہوتا ہے. آپ چند روشنائیوں کو دیکھیں، اس کے ساتھ جا کے موڈ چینج ہو جاتا ہے. کسی میں انسان بہت ہی ڈرنک ہو جاتا ہے، کسی میں بہت ہی ایموشنل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے اصل میں نمازوں میں یہ بتایا کہ اپنے جذبات پہ قابو پاؤ. بعض دفعہ انسان ایموشنل ہو سکتا ہے کسی چیز کے ساتھ. نماز کا وقت آ گیا، یو نیڈ ٹو، یو ہیو ٹو، کرنا پڑے گا تمہیں، اللہ کا حکم ہے. گرمیوں کے لمبے لمبے روزے رکھو، کرنا پڑے گا صبر نفس پہ. تمہاری من پسند چیز تمہارے پاس ہے، تم اس کو فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو آپ کہہ لیجئے کہ نماز ایک انرجی ٹانک ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں نا، تو اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ دوبارہ ہم کام کرنے کے قابل ہو گئے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ساری نمازیں اکٹھی ایک ہی دفعہ پڑھ لو، صبح شام کسی وقت. لیکن یہ بار بار، کبھی نیند توڑ کے، کبھی کھانا چھوڑ کے، کبھی دن کے کام چھوڑ کے، کبھی تھکن چھوڑ کے جب ہم آتے ہیں تو اللہ کو بتاتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں اور میں بالکل حاضر ہوں. یہ اللہ کا نظام ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جمعے کے دن جو جمعے کا ٹائم ہے، کس وقت جمعہ خطبہ شروع ہوتا ہے؟ بالکل سورج جب اوپر جا کے تو ڈھلنا شروع ہوتا ہے. تو کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب تمہیں جمعے کے دن پکارا جائے تو بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف. تو پوری نمازیں میں یہ سکھاتی ہیں کہ اپنے کاموں کو پیچھے ڈالو، تمہاری گاڑیاں رک جائیں، تمہارے چولہے بند ہو جائیں، اور تم کام کرو. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ جنابت کی حالت میں کہا لا تقرب الصلاۃ ولا جنوبا الا عابر السبیل حتیٰ تغتسلوا، کہ لا تقرب الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. کب تک؟ جب تک کہ تمہیں ہوش نہ آ جائے، سوئے نہ پڑو. تو ہر نماز جو ہے نا، انسان کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے نظام پہ غور و فکر سکھاتی ہے. اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء، یہ تیمم کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اس پہ جتنا غور و فکر کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت سارے نقطے سمجھ آئیں گے. حتیٰ کہ دیکھیے صلاۃ الخوف کیا ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جنگ کی حالت میں فوجی سامنے ہے، دشمن سامنے، کہا نہیں آدھے ساتھ پڑھو، آدھے امام کے ساتھ پڑھو، آدھے اوپر ہو جاؤ، آدھے پیچھے ہو جاؤ. کیا ہے؟ اللہ کے نظام ربوبیت کو مانو. پانچ دفعہ دن میں رب کے رب ہونے کو مانو، اس کی ضرورت کو کنسیڈر کرو کہ اللہ مجھے تیری ضرورت ہے، تو نمازیں پڑھو. ہماری نمازیں کیا ہیں؟ اللہ کی بنا. چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ تو ہم اگریسو ہو جاتے ہیں، لیکن اس نماز کی روح کی طرح اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پہ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات جو یہ آخری آیتوں میں آپ کے ذہن میں آئی تو پوچھ لیجیے یا شیئر کریں. یہ ایک دو چیزیں کل کے سبق میں سے تھی، میں پیچھے شروع میں نہیں لے سکی. یہ کہتی ہے کہ آیت 49 میں ذکر آیا کہ وہ روشن آیات ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کے سینوں میں محفوظ. اس سے مراد کون سے علم والے لوگ ہیں؟ پرانی الہامی کتابوں کے عالم، آج کے عالم، یا حفاظ؟ ٹیکسٹ کے اعتبار سے ہر ایک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی کتاب کی حفاظت کرے گا. حافظ لفظ کو بھی تو کبھی آپ دیکھا کریں، حفاظت کرنے والا، سیکیورٹی مین. تو حافظ کون ہوتا ہے؟ جو قرآن کے لفظوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ کہتی ہیں کہ قرآن مجید، قرآن میں کتاب کا ذکر آتا ہے جبکہ کوئی بھی آسمانی کتاب کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوئی، پھر کتاب سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے آپ کو اس لیے غلطی لگ رہی ہے کہ آپ کتاب سے مراد وہ کتاب جو اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہوئی اس کو لے رہی ہیں نا. حالانکہ تورات آپ کو تو ریٹن فارم میں آئی تھی، ٹھیک ہے، وہ زمر کی تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، پوری پائلڈ اپ لیکن لکھی ہوئی آئی تھی. تو کتاب سے مراد لکھی ہوئی چیز، کتاب مرقوم یا کتاب مکتوب کے معنوں میں ریٹن فارم میں آئی. تو قرآن جو ہے یہ بول کے دیا گیا، باقی کتابیں ریٹن فارم میں آئیں، اس لیے اس کو کتاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب کتاب کی آج کے حساب میں بھی ڈسکرپشن بدل نہیں گئی. پہلے ہمارے کتابوں سے بھرا رہتا تھا، پھر یہ موٹی کتاب، یہ پتلی کتاب. اب ہماری کتابیں کہاں چلی گئیں؟ ہمارے فونز میں چلی گئیں. ایک اسکرین ہمارے لیے ہوتی ہے نا، تو آنے والے دور میں یہ بھی نہیں رہے گی. ہمارے میرے والے وہ جیسے فون اس دن دکھایا تھا، ہاتھ پہ بنتا ہے، ہم کو کلک کریں گے تو ہماری بازو پہ کتاب کا صفحہ کھل جائے گا. تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اسکویز ہوتی جا رہی ہیں نا. یہ کہتی ہیں کہ سہزہ جی، رومنز کی فتح ہوئی تو یہ خوشخبری کیوں کہی؟ وہ تو عیسائی تھے، اس لیے یہ خوشخبری تھی کہ عیسائی ہونے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے نسبتاً قریب تھے ایرانیوں کی، ٹھیک ہے، وہ مشرک تھے. تو جہاں مشرق اور اہل کتاب کا تقابل آئے گا تو مسلمان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ عیسائیوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. چلیے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.